رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن کے اندر ترتیب کے ساتھ اجمالاً ذکر کیا گیا. اللہ اپنی پاک دربار میں قبول فرمائے اور ان بنیادی احکام کو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کے لیے آسان فرمائے اور ہمارے دلوں کو ان بنیادی نظریات اور عقائد سے آراستہ فرمائے. آج کے درس قرآن میں، جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں آیت نمبر 124 اور 125 کی تلاوت کا شرط ترتیب کے ساتھ حاصل کیا گیا. سورۃ النساء مدنی سورت اور غزوہ احد کے زمانے میں نازل ہونے والی سورتوں کے اعتبار سے جہاں شرعی احکام کو اور وہ ضروری باتیں، وہ ضروری عقائد، وہ ضروری نظریات اور وہ ضروری ہدایات جس کا زبان سے اقرار کر کے اور دل سے قبول کر کے انسان مومن ہوتا ہے، ان عقائد کے ساتھ ساتھ احکام، عبادات، معاشرت، تعلقات، تجارت، آئی فیملی لائف کے حوالے سے ہر قسم کے موضوع پر جو انسان کی ضرورت کے متحمل ہیں، اس پر تفصیلی خطاب اس مبارک صورت کے اندر کیا گیا. ابھی تک مدینہ منورہ کے اندر موجود اہل کتاب یہود و نصارہ کے نظریات اور ان سے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بنیادی نظریات کو ذکر کیا جا رہا تھا. اب یہاں پر پہلی آیت میں ذکر کر دیا گیا تھا، آیت نمبر 123 اور 124 پر، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین جل وعلا سے ایسی امید لگائے اور ایسی آرزو لگائے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی دیوی ہدایات کے یکسر خلاف ہو، تو ان آرزوؤں کا قیامت کے دن کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یعنی توحید کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف اور اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کہ جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان جن بنیادی حقوق کو بیان کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس کی مخالفت میں، یعنی میں شرک بھی کروں تو کیا ہوا، میں نے کفر بھی کیا معاذ اللہ تو کیا ہوا، میں فلاں کام تو نیکی کا کر رہا ہوں نا، تو فلاں کام نیکی کا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا، تو معاذ اللہ تو اس آیت نمبر 123 کے اندر اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ تم اگر ایسی آرزوئیں اور ایسی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھو کہ جو آرزوئیں امیدیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی ہدایات کے خلاف ہیں اور بنیادی نظریات کے خلاف ہیں، تو تمہاری ان آرزوؤں کا اور تمہاری ان تمناؤں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور جو شخص برے اعمال کرے گا اس کی جزا اس کو دی جائے گی، اور قیامت کے دن وہ شخص جو معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہوا حالت کفر کے اندر، اس کا انتقال ہوا اللہ کی شدید نافرمانی یعنی نظریات کے اندر، شرک و کفر و الحاد کے اندر، اور اسلام کے بنیادی اصول کو قبول کیے بغیر اگر وہ دنیا سے گیا، تو فرمایا ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کو ساجی ہوگا، اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 24 کے اندر مسلمانوں کے لیے بشارت دی گئی، فرمایا یہ حکم تو ان کفار کے لیے ہے علیہ باللہ، کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اللہ کی توحید پر نہیں ہوا. اب آیت نمبر 24 کے اندر ترتیب کے ساتھ مسلمانوں کا ذکر کر دیا گیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ وہ لوگ جو زندگی میں اچھے کام کرتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، صالح اعمال کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ کہ وہ اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ناموس ختم نبوت پر ایمان رکھتے تھے، اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ایسے لوگ جنہوں نے اس حالت کے اندر عمل صالح کیا تھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہم ضرور ان کو جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایمان کی بنا پر اور ایمان ہی کی وجہ سے جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، اور میں نے عرض کر دیا ایمان تصدیق کا نام ہے، اعمال اس کے اظہار کا نام ہے، یعنی جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی نیک کام کیا جانا، کسی بھی قسم کا نیک کام جس کو انسان نیکی سمجھتا ہے کرتا ہے، وہ نیکی قیامت کے دن اس کے لیے کام جب آئے گی کہ جب وہ صاحب ایمان ہوگا، یعنی اس کا عقیدہ اللہ کی توحید پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر ہوگا. لیکن اگر وہ مومن نہیں تھا، غیر مسلم تھا، اور دنیا کے اندر اس نے بھلائی کے بڑے اچھے کام کیے، تو اس کا اجر دنیا میں دے دیا جائے گا، یعنی اچھے لوگ اس کی پذیرائی کر دیں گے، اس کی تعریفیں کر دیں گے، اس کے نام کے بینرز لگ جائیں گے، اس کے خاندان والوں کا ادب و لحاظ ہو جائے گا، تو اس کا اجر دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت جو دائمی زندگی ہے اس میں اس کے لیے اجر نہیں، کیونکہ دائمی زندگی کے اندر اجر ان کے لیے کہ جن کا خاتمہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین پر یعنی دین اسلام پر ہوا ہو. اب مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگ اس زمانے میں یہود و نصارہ، جو اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے مقابلے پر یہ کہتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، ہم آپ کے دین کو کیوں قبول کریں اور دین اسلام کو کیوں قبول کریں، اور ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہمارے نظریات بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، جس طرح آج بھی بات کی جاتی ہے، اور ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، تو لہٰذا ہم تو قیامت کے دن بخش لیے جائیں گے. تو آیت نمبر 125 کے اندر دین ابراہیمی کیا ہے، ملت ابراہیم کون ہے، حضرت ابراہیم کا دین کیا ہے، اور وہ کہاں اپنی اصل شکل میں پایا جاتا ہے، اپنے تمام کمال کے ساتھ وہ دین یہودیت میں پایا جاتا ہے، نصرانیت میں پایا جاتا ہے، یہ کہاں پایا جاتا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید آیت نمبر 125 کے اندر اس غلط فہمی کو دور کر کے ملت ابراہیم، یعنی ہر شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، جد الانبیاء کے ماننے والے ہیں، اور جو حضرت ابراہیم کے ملت اور ان کے دین پر ہوگا وہ قیامت کے دن بخش دیا جائے گا، بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے دین پر ہوگا، جو حضرت ابراہیم کے نظریات اور ملت پر ہوگا وہ بخش دیا جائے گا. لیکن آج کے دور میں، پریزنٹ صورتحال میں، دین ابراہیم کہاں پایا جا رہا ہے، کس کے پاس وہ نظریات موجود ہے، کس کے پاس وہ حقیقت میں موجود ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے، وہ باتیں یہ اسلام کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ سوال اگر سمجھ میں آ گیا تو آگے جواب آ رہا ہے. آیت نمبر 125 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ومن احسن دینا اسلم وجہہ للہ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اپنی پیشانی اللہ کے لیے جھکا دی، وہ محسن، اور اس نے ہر نیکی کا کام اللہ کے لیے کیا، لیکن یہ قبول کب ہوگا؟ فرما واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ جس وقت اس نے ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قبول کیا، تو اللہ رب العالمین ملت ابراہیم کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو، اس کے کلمے کو قبول کرے گا. یہ آیت کریمہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ملت ابراہیمی ہی ملت اسلام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ متن ہے، اسلام اس کی شرح ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین، جو نظریات وہ رکھتے تھے، وہ اپنی اصل صورت کے اندر جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ قرآن کریم ملت ابراہیم کے بارے میں توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، بعث کے حوالے سے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حقوق کے حوالے سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے اور کفر سے اپنے آپ کو کنارہ کیا، جس کو قرآن یہ کہتا ملت ابراہیم حنیفہ، حنیف بمانا یہ ہے کہ ہر قسم کی بری چیز سے چھٹ کر خالصتاً اللہ کے لیے آ جانا، خالصتاً اللہ کی طرف آ جانا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو شرک کو سے اپنے ملت کو جدا کیا، اور جو آپ کا قبیلہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا، اس سے اپنے آپ کو آپ نے چھڑایا، اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی۔ منا کی سرزمین اس کی گواہ ہے، اور آپ جد الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام کے آپ دادا ہیں، یعنی اصل انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو تمام نیچے آنے والے مذاہب، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا مسلمان ہوں، تمام کے لیے مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ذات مبارکہ بنتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو اصل دین اللہ کی طرف سے لائے ہوئے تھے اور جو موجود تھا، وہ اصل دین اپنی اصل شکل میں کہاں پایا جاتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید جو ہے یہ دین ابراہیم کی اصل شکل ہے۔ دین ابراہیم اپنے اصل صورت اور شکل کے اندر جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پایا جاتا ہے۔ اس کو قرآن ذکر کر ومن احسن دینا، دین عقیدے کو کہتے ہیں، ممن اسلم وجہ للہ، کہ اس کا دین، اس شخص کا دین کتنا اچھا ہوگا کہ جس نے اپنی عزت، یعنی اس انسان کے بدن کے اندر سب سے عزت کا حصہ جو ہے وہ اس کی پیشانی ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ومن احسن دینا، اس بندے کے عقیدے کتنے اچھے ہوں گے کہ ممن اسلم وجہ للہ، جو اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، وہ محسن، اور وہ یہ نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہے جو ہر باطل کی طرف مائل ہونے سے دور ہے۔ تو یہاں پر اسلام کی اصل تعریف کو بیان کیا گیا، جس طرح کہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 کے اندر، یہ تو سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 125 کے اندر ملت ابراہیمی کی بات کی گئی ہے۔ اور ملت ابراہیمی کہیں یا اسلام کہیں، اسلام کہیں یا ملت ابراہیمی کہیں، یہ نام دو ہیں حقیقت ایک ہی ہے۔ دین ابراہیمی کہیے یا دین اسلام کہیے، اسلام ایک اس کا بڑا پرپز ہے، اس کی بڑی وسعت رکھتا ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام تشریح ہے، اور دین ابراہیمی جو ہے وہ اس کا متن ہے، یعنی دین ابراہیمی جڑ ہے اور اس کی شاخیں، اس کا پھل جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو دین ابراہیمی کے جو کمالات ہیں، یعنی جڑ کے جو کمالات جو شاخوں کے اوپر پھلوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، جڑ کی کمالات اور جڑ کی اچھائی، جڑ کی مٹھاس اور جڑ کی خوبی جو شاخوں کے اوپر پھلوں اور پتوں کی صورت میں نظر آتی ہے، تو فرمایا کہ دین ابراہیمی بیج اور جڑ کی طرح ہے اور اسلام اس کی شاخیں ہیں۔ یعنی دین ابراہیمی کا جو اصل کمال ہے وہ اسلام ہی میں ظاہر ہوا ہے، دین ابراہیمی کا جو اصل پیغام ہے وہ اسلام ہی میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اس کو آیت نمبر 125 کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر اپنی رغبت اگر کہیں اور رکھتا ہے تو اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح ایک جگہ ذکر کیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں عزت و اور عزت و مقام والا اور حقیقت اور قبولیت یافتہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو آپ ملت ابراہیمی کہیے یا ملت اسلام کہیے، آپ دین ابراہیمی کہیے یا دین مصطفیٰ کہیے، یہ نام دو ہیں، حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس تعلیم کے ساتھ اور جن اعمال حسنہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، وہ اپنی جگہ پر کمال کے ساتھ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ یعنی وہاں پر یہ کہہ دیا گیا ان کو کہ اے یہودیوں، اے اہل کتابوں، تم جس دین ابراہیمی کو تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس کو کھو چکے ہو، اس کو تم نے پراگندہ کر دیا، اس کو تم نے تبدیل کر دیا ہے، اس میں تحریفیں کر دی ہیں، اس میں تبدیلیاں تم نے کر دی ہے۔ اس کی اصل شکل جو حضرت ابراہیم کون تھے، ان کا حلیہ کیا تھا، ان کی اصل حقیقت کیا تھی، موسیٰ کون تھے، عیسیٰ کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، اس کی صحیح تاریخی پہلو کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور ان کے نظریات اور اس پیغام کی بھی حفاظت صرف قرآن کرتا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 125 میں اہل کتاب کے سامنے اس بات کو ذکر کیا، اور آگے اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر فرما رہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور سن لو اس بات کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا مخلص دوست بنایا تھا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو ذکر کرتی، اس سے اس آیت کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے جو مسلم شریف میں ہے، اور اس سے اس مفہوم کو کھول دیا جاتا اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ لا اسمع بی احد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا اسمع بی احد من ہذہ امت یہودی ولا نصرانی، آج کے دور میں کوئی شخص اپنے آپ کو یہودی کہلائے یا نصرانی کہلائے، ثم یموت اور پھر وہ اسی بات کو کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، لم یؤمن بالذی ارسلت به، جو نظریہ قرآن کا میں لے کر آیا تھا اس کو اس نے قبول نہیں کیا، تو فرما الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم رسید ہوگا اس لیے کہ اس کے لیے میری تعلیم کو پائے بغیر، میری تعلیم کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ان تمام انبیاء کا مصدق میں ہوں، ان تمام انبیاء کے اعلان کا نتیجہ میں ہوں، ان تمام انبیاء حضرت ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، یحییٰ ہو، زکریہ ہو، انہوں نے جو اعلان کیا، انہوں نے جو تعلیم کیا، وہ تعلیم اپنی جگہ پر مکمل میری شکل میں، میری کتاب کی شکل میں ہو رہی ہے، تو یہ کیسی بات ہے کہ تم ان باتوں کو مانتے ہو اور جو میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں تو میرا انکار کرتے ہو؟ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جس طرح یہود رسول اللہ کا انکار کر کے مومن نہیں رہتے، اسی طرح اگر کوئی مومن رسول اللہ کو ماننے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا انکار کر جائے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا، اس لیے کہ قبولیت رسالت میں ہر نبی برابر ہے، اور کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی اپنے آپ کو یہودی کہلائے یا نصرانی کہلائے اور اسی حال میں وہ چلا جائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے اور میری کتاب پر جو مجھ پر نازل ہوئی اس پر ایمان نہ لائے، فرما اللہ کان من اصحاب النار، وہ شخص جنتی قرار نہیں دیا جاتا، شرعی تعلیم میں اس کو کافر ہی قرار دیا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں تک کہ مسلم شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے خطاب کیا تھا جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کو کھول کر مطالعہ کر رہے تھے اور دیکھ رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تورات کھلی دی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے نہیں کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ تورات اپنی اصل شکل میں ہے ہی نہیں، اس میں کئی چیزوں کی ملاوٹ کر دی گئی، اب اصل شکل میں اگر کچھ ہے اللہ کی جانب سے ہدایت تو وہ قرآن ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھو گے تو اس میں شک میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ ادھر کچھ لکھا ہے ادھر کچھ لکھا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت استاذ کے آپ کو تنبیہ کی اور فرمایا اے عمر، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کو اتنا جلال آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یہ استاد جو شاگرد کو بطور غصے کے نہیں بطور تعلیم کے اور بطور تنبیہ کے سمجھاتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں تو اس بگڑی ہوئی تورات میں تمہارے لیے کیا رکھا ہوا، یعنی جس کو تبدیلی کر لیا گیا، فرمایا یہ تو تورات ہے نا، فرما کر موسیٰ خود مزار مقدس سے آ جائیں، فرما لو کان موسیٰ حیا، آج اگر اس روئے زمین پر موسیٰ اپنی حیات کے ساتھ موجود رہے، لما وسیعوا الا اتباعی، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میرے آگے نہیں چل سکتے ہو۔ یہ آیت مفہوم اس حدیث پاک سے کھل جاتا ہے، یعنی ان کو کہہ دیا گیا کہ ملت ابراہیمی، یعنی سبحان اللہ کے جملے یقیناً بہت مبارک ہیں لیکن ساتھ میں جو بات کی جا رہی ہے اس پر بھی آپ توجہ کیجیے کہ کیا مضمون یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ کے جملے یقیناً ستائش اور شکرانے کے ہیں لیکن وہ سمجھ کے ساتھ ہو تو پھر تو نور اللہ نور ہے، ورنہ اس پر غور کیا جائے کہ یہاں پر ملت ابراہیمی جس کو کہا گیا، جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین قسم کے بلیور اس دنیا میں، غلط کہتے ہیں، تھری کائنڈ بلیور نہیں ہے، بلیور اونلی مسلم اور وہ جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اس پر بلیور کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ ملت ابراہیمی اپنی اصل شکل کے اندر کہیں پر موجود ہے تو وہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے اور رسول اللہ کی شریعت کی صورت میں موجود ہے، اس کو قرآن مجید یہاں پر ذکر کرتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین اس کو ذکر کر رہا ہے کہ ہاں حضرت ابراہیم کا مرتبہ ہماری بارگاہ میں بہت بلند تھا، انہوں نے ہماری بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے صداقت کے ساتھ وہ جمے رہے، ہماری محبت میں ان کو آگ میں پھینکا گیا، ہماری محبت میں انہوں نے اپنے بچے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی، ہماری محبت کے اندر اس میں انہوں نے ہمارے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ دیا تھا جو غیر زی ذرا تھا، کہ حد نگاہ تک نہ وہاں انسان تھا، نہ انسان کی ذات تھی، نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، اور نہ کوئی شے تھی کہ جس سے زندگی وابستہ کی جائے، صحرا لق دق صحرا تھا، اس میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہمارے کہنے پر، جہاں کعبہ شریف آج موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی اس عظمت پر انہیں انعام عطا فرمایا۔ فرما ابراہیم میں صداقت اور امانت کی انتہا کر دی، جب ہم نے خواب میں اس کو یہ بتایا تھا کہ تو اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے ہماری محبت میں، تو انہیں اس خواب کو سچا کر کے دکھایا اور واقعتاً اپنے بچوں کو اپنے بچے اسماعیل کو اپنے پاؤں کے نیچے لے لیا، اور اس نے چھری تو پھیر دی تھی لیکن ہم نے اس کے بیٹے کی حفاظت فرمائی اور ہم نے کہہ دیا ابراہیم تو اتنا سچا ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں ویسے ہی تو کر کے دکھا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی صداقت اور اخلاص کو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اخلاص تو سارے انبیاء کے اندر ہوتا ہے، مخلص تو سارے ہوتے ہیں، لیکن جو آزمائش بطور درجہ بلند کرنے کے حضرت ابراہیم پر لائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے لیے ماڈل بن کر سامنے آئے، وہاں پر قرآن مجید نے ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا. خلیل بنا ہے عربی زبان میں، اس کے کئی الفاظ ہیں، خلیل خلہ سے خلہ، یہ تین کلمات سے خلیل بنتا ہے. اس کا ایک معنی خلال بھی ہے، خلال عربی زبان کے اندر درمیان کو بھی کہتے ہیں، یعنی خلال یعنی درمیان، جس کو جس طرح عربی میں ایک لفظ آتا ہے بین بھی درمیان کے لیے آتا ہے، خلال بھی درمیان کے لیے آتا ہے. تو خلال سے خلیل ہے، یعنی خلیل اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو روح کے اندر ڈھل چکی ہو، ایسی محبت جو روح کے اندر ڈھل چکی ہو، یعنی انتہائی گہری محبت کہ جس میں پلک جھپکنے کے اندر وہ اپنے محبوب کی نافرمانی کا سوچ بھی نہ سکے، جس طرح اس کو اپنی جان، کیونکہ ہماری اپنی جان کی محبت یہ ہماری روح کے اندر ڈھلی ہوئی ہے، ہم بڑی سے بڑی چیز قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی جان کو ہم بچاتے ہیں، کیونکہ ہماری جان کی چاہت جو ہے وہ ہماری روح کے اندر شامل ہو چکی ہے، جس طرح کے زیتون کے اندر تیل شامل ہو گیا ہے، جس طرح گلاب کے پھول کے اندر خوشبو شامل ہو گئی ہے، کہ جس طرح اس کے بدن کے اندر وہ روح اس کی صلاحیت کر گئی ہے، اس طرح ہماری جانوں کی امانت اور ہماری جانوں کی اہمیت یہ ہماری طبیعت میں اتنی صلاحیت کر گئی کہ اگر ہماری جانوں پر کبھی بن آئے تو ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، ہم اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں، ہم اپنے مرتبے کو قربان کر دیتے ہیں. تو خلت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس سے وہ پیار کر رہا ہے اس کی محبت طبیعت میں اس طرح گھر کر جائے جس طرح بدن میں روح گھر کر چکی ہے. جیسے خواہشات کے اندر بندے کی اپنے مفاد گھر کر چکے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خلیل. اور اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین تمام باتوں سے تو پاک ہے، بدن سے پاک ہے، روح سے پاک ہے، صلاحیت کوئی کر جائے چیز پاک ہے، لیکن محبت کے اندر، یعنی محبت میں انتہائی مخلص دوست ہو کہ جس کی محبت اتنے کمال پر پہنچے کہ اس کے بعد اس کے اخلاص کے لیے کوئی جملہ ہی نہ بچے، اس کی محبت اس کی وفاداری کے لیے پھر سارے جملے پیچھے رہ جائیں، اور پھر کوئی ایسا جملہ ہی نہ ہو جو اس کی وفاداری کو کمال کو بیان کرے، تو ایسے وفادار انتہا اور ایسے انتہا کے وفادار، ایسے انتہا کے با ادب، ایسے انتہا کے عاشق اور ایسے انتہا کے فرما بردار کو خلیل کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمارے ابراہیم نے ادب کی، وفاداری کی اور محبت کی انتہا کر کے دکھائی کہ جس وجہ سے انسان کو ہم نے حسن تقویم کہا، یعنی وفاداری بھی جہاں پر سبق حاصل کرتی ہے، جہاں چاہت بھی جس سے درس حاصل کرتی ہے، فرمان برداری بھی جس سے گویا کہ تعبیر حاصل کرتی ہے، وہ ابراہیم کا عمل تھا. تو اللہ فرماتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اس درجے پر ہم نے ابراہیم کو پہنچایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنا خلیل بنایا. اور خلیل کا اظہار اب میں انشاءاللہ اس پر آگے کروں گا. علماء نے لکھا ہے یہ تو خلیل ہے، لیکن خلیل سے اونچا مقام حبیب کا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا تھا کہ ابراہیم خلیل بنے ہیں اور میں حبیب بنا ہوں. خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا پر لگ رہا ہے رب رضا. تو یہ مقام مصطفیٰ والا، سوف یوتی کا رب کا فترضا، حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم تجھے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها جسے تو چاہتا ہے. یعنی خلیل وہ ہے جو مولا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے مولا جس کی رضا چاہتا ہے. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ حبیب کا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں، آپ کا نام ابراہیم. علماء نے کہا آپ کا نام دو مبارک کلموں سے مل کر جڑتا ہے، اب اور رحیم، اب اور رحیم، ابراہیم اس سے بنتا، اب اور رحیم. اب کہتے ہیں باپ کو، رحیم کہتے ہیں انتہائی مہربان، اس لیے آپ کو انتہائی مہربان باپ قرار دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہونے کی حیثیت سے، دادا ہونے کی حیثیت سے یقیناً یہ آپ کی بڑی جزوی عظیم فضیلت ہے. اور آپ کا وصف یہ ہے کہ شفقت و محبت آپ سے جاری ہوئی ہے، شفقت و محبت کا معیار حضرت ابراہیم بنے ہیں. مہمان نوازی کے اندر آپ کا ایک مقام ہے، اور بندگان خدا پر شفقت کرنے کا آپ کا یہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا. یہاں پر ایک جملہ میں کہہ کر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، اس کا اظہار دیکھیے محبت کا کتنا کیا گیا. یہ خلیل کا لفظ آنے والے جمعے میں اس کو ہم کھول کے بیان کریں گے. حرم خدا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان آج بھی موجود ہے. خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹا سے طواف کرتے ہوئے مطاف کے اندر ایک بندہ دیکھ سکتا ہے کہ چھوٹی سی ایک جو ہے کہ گنبد نما ایک سنہری جالی بنی ہوئی ہے،
اور اس کے اندر کوئی قبر نہیں ہے نہ کوئی بندہ ہے بلکہ اس کے اندر ایک کالا پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا کو حضرت ابراہیم سے اتنی محبت ہے کہ حضرت ابراہیم کی مزار تو مزار ان کی سیرت تو سیرت اس کو تو خدا نے زندہ رکھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کو بھی خدا نے گمنام نہ کیا اور اسے یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ کیا. آج خانہ کعبہ کے اندر باقاعدہ حاجی جاتا ہے تو اس پتھر کی باقاعدہ زیارت کرتا ہے. حاجی کیا زیارت کرے گا؟ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, آؤ اور اس جگہ پر میری عبادت کرو جہاں میرے ابراہیم کے پاؤں لگے تھے. لوگ مزاروں کو گرانے کے چکر میں, میں نے کہا کیوں گراتے ہیں مزاروں کو آپ؟ کہ لگے جی ہم ان کو گمنام کرنا چاہتے ہیں, تختی پر نام نہ لکھا جائے, ان کا عرس نہ کیا جائے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس سے تو وہ مشہور ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ تو ان کی ذات ہے, خدا تو ان کے پاؤں کے نشانوں کو مشہور کرتا ہے, آپ ان کے بدن کی مشہوری سے شرک قرار دے رہے ہیں. اللہ تو ان کے پاؤں کے نشانوں کو مشہور کرتا ہے اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, سارا خانہ کعبہ میری عبادت کے لائق ہے لیکن اگر اس میں دگنا قبولیت چاہتے ہو تو نماز میری پڑھو لیکن اس پتھر کے قریب آ کر پڑھو جس پتھر پر ابراہیم کے پاؤں لگے. تو ٹھیک کسی نے کہا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ کے قرب کے ذرائع ہیں, واسطے ہیں. جس طرح پیاس کا ذریعہ پانی کو رکھا گیا, بھوک کا ذریعہ روٹی کو رکھا گیا, بارش کا ذریعہ بادل کو رکھا گیا, اناج کا ذریعہ گویا کہ کھیتوں کو رکھا گیا, کھیتوں کی توانائی کا ذریعہ موسم کو رکھا گیا عالم اسباب میں, اسی طرح اللہ نے اپنے قرب اور روحانیت کے درجوں کے اندر جہاں نماز کو رکھا, جہاں روزے کو رکھا, جہاں حج کو رکھا, جہاں تلاوت کو رکھا, وہی انبیاء کی ذات کو رکھا, اولیاء کی ذات کو رکھا. تو یہ ذرائع ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے قرب کے. لہذا اللہ رب العالمین آیت نمبر 124 125 سورۃ النساء کی جو آج ہم نے تھوڑی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ملت ابراہیمی سے مراد دین اسلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں اور اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں. ان آیات کو چاہیے کہ ہم گھر میں جانے کے بعد دوبارہ فرصت کے ساتھ بیٹھ کر, جب ہمارے پاس فرصت کا وقت ہو, تلاوت جس وقت ہم کرتے ہیں تو ان آیات کو بالخصوص اوپر سے یہ آیت, آیت نمبر 119 120 21 22 23 24 25 26 یہ نظریہ اسلام پر بہت بنیادی آیت ہے. میں اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, خود بھی اس پر عمل کی کوشش کروں گا کہ ان آیات کو فراغت کے ساتھ کسی وقت ہم بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر جب روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو ان آیات کے مضمون کو ہم دیکھیں تاکہ ہمیں کامل طور پر ہدایت اللہ کے فضل سے حاصل ہو چکے. جو ہم نے پڑھا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کا پرتو ہمیں بنائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور ان کا مزاج جو شریعت مصطفیٰ کے اندر پنہا ہے, اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دیے ہوئے طریقے پر اللہ رب العالمین ہمیں محض اپنی رضا کے لیے انہی ضابطوں کے ساتھ, ان کے تقاضوں کے ساتھ جیسے اللہ نے بیان کیا ہے عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب